بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول اور نبی بن کر آئے. آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے دنیا میں نہیں آنا، اور یہ امت امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کا نبی اور رسول محمد رسول اللہ ہے. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس کلمے کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرے اسلام کے ارکان واجب ہوتے ہیں. اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں کی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. جس طرح سے کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ ہیں جو آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے نفی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، زید کے باپ بھی نہیں ہیں، اور کسی اور کے بھی نہیں جو موجود ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بہت ہو چکی تھی. ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اس کا ظاہری مفہوم جو امت نے سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آج کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بہت سے احادیث میں فرمائی کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لہذا پوری دنیا جب تک یہ دنیا موجود ہے قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری رہے گی. لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس امت کے اندر جو مبتدعین اور باطل عقائد رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو، وہ تو قرآن مجید کے الفاظ کو نہیں بدل سکے، لیکن قرآن مجید کے معانی کو اور مفہوم کو انہوں نے حد تک مکان بدلنے کی کوشش کی، تاکہ اپنا کلو سیدھا کر سکیں یا اپنا باطل عقیدہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر سکیں. چنانچہ ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہندوستان کا، قادیان کا، جس کا نام تھا مرزا غلام احمد، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کو قرآن کریم سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کے بعد نبوت جاری ہے. ایک دفعہ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اپنے قوم کا ایک آدمی تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. میں نے اس کو کہا بھی قرآن کس جگہ پر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر؟ تو کہنے لگے کہ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وارسل عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیشین گوئی کر گئے تھے کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, کہ جو مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اس کی بھی تصدیق کرے گا, انجیل کی بھی تصدیق کرے گا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کی میں خوشخبری دیتا ہوں, تم کو بشارہ دیتا ہوں. فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ, آئے گا میرے پاس نام اس کا احمد ہوگا. تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ہے, مدینہ میں فوت ہوئے, ان کا نام تو محمد ہے, احمد تو نہیں. تو یہ احمد کون ہے؟ لہذا اس احمد سے مراد ہمارا مرزا غلام احمد قادیانی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بشارت دیتے گئے ہیں. مجھے ایک لحاظ سے ہنسی تو آئی, لیکن وہ ایک جاہل آدمی, بالکل ان پڑھ آدمی, موٹر کے پاس بھی نہیں تھا, جہل کے قسم کا آدمی, بالکل جس کے قسم کا آدمی. اس کو کسی نے پڑھایا؟ بتایا اس کو کسی نے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے, پورا نام آپ کے نبی کا کیا ہے, اس لیے یہاں پورا نام لکھواتے ہیں, کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. اپنا نام, باپ کا نام, بھائی کا, دادے کا نام بھی لکھو. تو میں نے کہا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا موجود معلوم ہے سب کو, غلام احمد. میں نے کہا ذرا اس کا ترجمہ کرو, اس نام کا ترجمہ کرو. اس نام کا ترجمہ ہے احمد کا غلام. یہ معلوم ہو تمہارا نبی تو غلام ہے احمد کا, وہ تو نہیں ہے احمد. وہ کہنے لگا کہ مولوی نے مجھے غلط بتایا, میں مولوی سے پوچھ کے آپ کو جواب دوں. تو آج کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے دجال لوگ ہماری امت میں موجود ہیں, جو قرآن مجید کے تفاسیر کو, قرآن مجید کے معانی کو بدل کر اپنا باطل مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمارا باطل مذہب قرآن ہی سے تو ثابت ہے. اب مثال طور پر جب مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے کہا کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ مکان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے, تم کہاں سے نبی بن کر آ گئے؟ اس نے کہا پہلے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھو, بعد میں مجھ سے بحث کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وخاتم النبیین, اور خاتم کہتے ہیں مہر کو, ختم, خاتم, یہاں عربی میں خاتم مہر کو کہتے ہیں. تو اس آیت کا جو ظاہری معنی اور مفہوم ہے اس کے بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے بقول, اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی بھی آئیں گے آپ کی مہر لگ کر آئیں گے, کیونکہ آپ اسٹمپ ہیں, مہر ہیں. خاتم کا معنی مہر ہے, اس لیے آپ کے بعد جو دنیا میں نبی آئیں گے, آئیں گے نبی. یہ آیت نبوت کے ختم پر دلیل نہیں, بلکہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے جتنے بھی نبی ہوں گے, آئیں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے یا اس کے یعنی مہر سے کہ ان کی تعویل ہے. حالانکہ مشکل یہ ہے کہ ہمارا اجنبی طبقہ جو ہے وہ قرآن مجید کے یعنی زبان کے عربی زبان سے ناواقف ہے, اور پھر ان باطل مذاہب والوں کو ایک شہ اس طریقے سے بھی ملی ہے, اس وجہ سے بھی ملی ہے کہ پرانے ترین جو عربی زبان پر مشتمل ہے, عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر بہت بڑی وسعت ہے. عربی زبان دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کے برعکس اس زبان کے اندر اتنی بڑی وہ چاہتا ہے کہ لفظ ایک ہوگا اور اس کے معنی بہت ہوں گے. آج مجھ سے بچوں نے پوچھا کہ ابو جان یہ بتاؤ کہ انکل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تو پہلے انکل بتاؤ, مجھے اس کا نہیں مانا مانا. کہنے لگے انکل کو سب کو کہتے ہیں, چاچے کو, تائے کو, ماموں کو, سب بڑے کو کہتے ہیں. میں نے کہا عربی کے اندر ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ, عربی زبان میں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ ہے. یہ تمہاری انگلش ہے کہ سب کو انکل کہتے جاؤ, بڑے کو, بزرگ کو, سب کو, جو اس سے بڑا ہو سب کو احترام کا لفظ ہے نا, ایک قسم کا انگلش میں غالباً یہ, میں تو نہیں پڑھا ہوا. تو احترام بولتے ہیں کسی اپنے سے بڑے کو, لیکن عربی زبان یہ ایسی وسعت رکھتی ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کے لیے علیحدہ لفظ ہے, ایک ہی لفظ میں سب نہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو قرآن مجید کے الفاظ جو آئے ہیں ان کے چونکہ ایک ایک لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ انہوں نے اپنا باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھی پیش کیا ہے. مثلا منکر حدیث کہتا ہے, جو نماز کا منکر ہے, منکر حدیث ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو حدیثوں کو نہیں مانتا. ہندوستان پاکستان میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے, پردیسی بھی کہا جاتا ہے ان کو, منکرین حدیث بھی ان کو کہا جاتا ہے, طلوع اسلام ان کا رسالہ نکلتا ہے, بڑی بڑی ان کی کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو نکما کر دیتی ہے, اور اسی وجہ سے مسلمان یورپ سے پیچھے ہیں. دوپہر کی نماز پڑھی, دکان بند کی, یا دو گھنٹے کے بعد اپنے دن نماز آ گئی, دکان بند کرو, پھر تین گھنٹے کے بعد نماز آ گئی, فجر کی, پھر دکان بند کرو, پھر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد عشاء آ گئی, پھر دکان بند کرو. یہ کیا تمام تجارتی مراکز بند, جمعہ آ گیا, خطبہ آ گیا, دکان بند کرو, دو تین گھنٹے دکان بند کرو. اس وجہ سے تو مسلمان پیچھے رہ گیا ہے نمازوں کے ہی چکر میں, کبھی تہجد ہے تو کبھی عید ہے تو کبھی جمعہ ہے, کبھی ظہر ہے تو کبھی عصر ہے, کبھی مغرب ہے, کبھی عشاء ہے, کبھی کوئی نماز ہے, کبھی کوئی نماز ہے. کام کرنا ہے بس, چوبیس گھنٹے کام میں لگے رہو. یہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یورپ آگے نکل گیا. تو ایک باطل مذہب ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے نکال کر یورپی مذہب میں داخل کرنا چاہتا ہے. دراصل انہی کے چھوڑے ہوئے جیش کے ہیں جو اسلام کے نام سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صلات و آت الزکاۃ, کہتے ہیں صلات کا پہلے معنی دیکھو, صلات کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم الجحیم صلوا, صلوا, صلوا کا معنی کہتے ہیں اپنا بات کرو, صلوا 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 صلوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الجحیم صلوا, قیامت کے دن ہم اپنے فرشتوں کو کہیں گے کہ مجرمین کو پکڑو اور ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو. چھلو کا منع جہنم میں ڈال دو. تو جہاں صلاح یسلی کا معنی جلانا ہوتا ہے, تاکہ جلانے کے لیے ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سبھی ہے سقر, وما ادراک ما سقر, لا تبقی ولا تذر. سب سبھی ہے اصلا یسلی, یہ بھی صلاح سے ہے, انقریب داخل کر دوں گا میں ایسے مجرم کو جہنم میں, اور تم جانتے ہو کہ وہ جہنم کیا ہے, جو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی اس کا, لا تبقی ولا تذر. بڑے آزاد تو یہاں اصلا یسلی کا معنی ہے جہنم کے اندر جلانے کے لیے, بھوننے کے لیے, کسی چیز کو گوشت بھوننے کے لیے بھی, اگر کوئی گوشت بھونتا ہے تو اس کو بھی جلا تو دوست. تو اس لیے منکر حدیث کہتا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو کھپاؤ, کام سے محنت کو پسینہ کسی کہتے ہیں, خون کا پینا کر کر کے کام کرو, محنت کرو اور ترقی کے مناظر طے کرو, یہ ہے نماز کا معنی. اس لیے بولتا ہے کوئی زکات کے نام کی بھی کوئی چیز نہیں, کیونکہ زکات کا معنی ہے طہارت, پاکی کی, وضو کر لو, استنجا کر لو, منہ دھو لو اور اپنے اوپر پانی بہا لو, اس کا معنی زکات. کیونکہ زکات کا معنی ہے زکات, جو سب کی ترقی اثر پاک ہو جانا یا کسی کو پاک کرنا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے عربی زبان کی وسعت کی وجہ سے کہ قرآن مجید کے اندر کتنے الفاظ آئے ہیں احکامات کے, شراب کے نام سے, زکات کے نام سے, یا سم مثلا روزہ ہے, روزے کا معنی ہے کسی چیز سے رک جانا, مثلا سارے دن بیوی سے داخ نہ کرنا, یہ بھی روزہ ہے. میں نے اب کیا تھا کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور بیوی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے استدراج کیا تھا کہ سم کا معنی کبھی نہ بولنا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ کسی مقصد خاص کے لیے رک جانا یہ بھی روزہ ہے, کسی پر ظلم نہ کرنا, کسی پر زیادتی نہ کرنا, کسی کو گالی نہ دینا, کسی کو شک نہ بتنا, یہ کرنا وہ کرنا, یعنی کسی چیز سے رک جانا یہ بھی روزہ ہے. کہ کچھ اصوم کا معنی ہے اہنسا, اور یہ تم نے جو نکالا ہے اس کے سہری کھاؤ پھر سارا دن کچھ نہیں کھاؤ, بولتے بھی رہو بولتے بھی رہو, یہ چلتا تمہارا روزہ ہے. حالانکہ روزے کا مانا ہے تو رک جانا, چپ ہو جانا, بات بند کر دینا, اور تم تو سب کچھ کرتے رہتے, یہ چلتا روزہ. تو ان لوگوں نے لوگ کے کتابوں سے قرآن مجید کے معانی ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے معانی عربی لغت کے اندر ان کو مختلف ملے, تو انہوں نے اپنے ذات المذہب کو ان معانی میں سے کسی نہ ایک معنی جذبہ کرتے ثابت کرنے کی کوشش کر لی کہ ہمارا مذہب اس سے ثابت. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے پورے کے پورے اپنے جال کو بچھایا, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے الحمد سے بسم اللہ سے لے کر قرآن مجید کی آخری سورت اللہ کے دین تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو 23 سال تک اس امت کے اندر رکھا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے معانی لوگوں کو بتا کر جائیں, تاکہ آنے والے لوگ باطل مذہب رکھنے والے لوگ قرآن مجید سے باطل مذہب اپنا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, لغت کے کتابوں کے لحاظ سے کہ سلاد کا معنی اپنا بنا لیں, زکات کا معنی اپنا بنا لیں بنا لیں, روزے کا معنی اپنا بنا لیں, نکاح کا معنی اپنا بنا لیں. مطلب نکاح کا معنی ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ ہوتی کرنا, مجامعت کرنا. یہ الفاظ جو ہم اور آپ کرتے ہیں ایجاب و قبول کے لفظ نکاح کے لوگ بھی معنی میں نہیں ہے یہ چیز, اس لیے کوئی لڑکی پکڑو پر یا تو پیلا اسے مجامت کرو نکاح ہے لوگ بھی مانے نہیں. لیکن اسلام آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو آپ نے قرآن مجید کے ان الفاظ کی توجیحات کی اپنے عمل سے اپنی زبان سے بتایا کہ نماز کا کیا معنی ہے, روزے کا کیا معنی ہے, حج کا کیا معنی ہے, زکات کا کیا معنی ہے, نکاح کا کیا معنی ہے, فلاح کسے کہتے ہیں, تجارت کسے کہتے ہیں, بیع و شراء کیا چیز ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے. اس لیے قرآن مجید پورے کا پورا محتاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا, اس لیے کہ جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہی ہمیں بتائے گا کہ سلاد کے ان مختلف معانوں میں سے کون سا معنی یہاں مراد ہے, زکات کے معنی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے, روزے کے مختلف معانی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے, نکاح کے مختلف معانی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے, لفظ حج اس کا معنی ہے قصد اور ارادہ. اب ایک آدمی ہندوستان کے ارادے کو چلا جاتا ہے تو وہ بھی گویا حج ہو گیا, کیونکہ حج یا حج کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ. ایک آدمی بیوی بچوں کو ملنے جاتا ہے تو اگر کوئی اسے کہنا کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگا کہ حج ہو, میں حج کو جا رہا ہوں, جب اس کا دوہری معنی ہے قصد ارادہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتایا کہ قرآن کریم میں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کا کیا معنی ہے, یہاں لفظ حج اور عمرے کے جو مختلف معانی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ یہاں یہ معنی مراد ہے, دوسرے معنی مراد نہیں. تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن مجید کے تفسیر کے لیے حجت ہے, رسول اللہ کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معانی اور تفسیر کے لیے حجت ٹھہرا. اس لیے ایک مفسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت و کسی صورت یا کسی لفظ کی تفسیر کرنے کا وہ بیٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ دنیا کے لغت کی کتاب اٹھائے, اسے چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے کیا معانی پہنائے ہیں اور آپ نے اس لفظ کے کیا معانی بیان کیے ہیں, آپ نے اپنے الفاظ سے آپ نے اپنے عمل. ماہ رمضان کے تعلق سے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ بعد اولا شریف نے فرمایا قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. کھاؤ پیو رمضان میں صبح کے ٹائم پہری کے ٹائم کھاؤ پیو, اور وہ اشرب ہلکا یا تبینا لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کہ سفید تاغا سیاہ تاغے سے واضح نہ ہو جائے, سیاہ تاغا گم ہو جائے اور سفید تاغا ظاہر ہو جائے. تاغا روئی کا اور لفظ من الفجر اس لفظ نازل نہیں ہوا تھا, خالی یہ لفظ الفاظ نازل ہوئے کلو وطلبو حتا یا تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ابھی بن حاتم مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صحابہ پر یہ آیات پڑھی اس وقت آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی کیونکہ ابھی وضاحت آئی ہی نہیں تھی. رات کو گئے آپ نے تکیے کے نیچے دو تانگے رکھ دی, ایک سفید اور ایک سیاہ, اور جب سحری ہوئی تو کھاتے رہے پیتے رہے اور تانگے جو دونوں رکھے تھے ان کو بھی دیکھتے رہے اور کچھ کرتے چاہیے ان کو. بارہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز کے لیے آئے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول, آج صبح تو میرے ساتھ ایسے ہوا لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا کہ یہ تازہ سفید سے تازہ سیاہ سے سفید واضح ہو جائے وہ گم ہو جائے, میں نے دونوں تازے رکھے لیکن مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا, یہ زیادہ ہے کہ آپ زیادہ ہنستے نہیں تھے مسکراتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے تو آپ نے فرمایا ابھی جب تو آپ کا تازہ لمبا ہو گیا ہوگا, یعنی بہت لمبی مدت آپ کو مل گئی ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ اور اسی وقت خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے اس آیت کے آخر میں یہ لفظ نازل ہو گیا من الفجر قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, کہ یہاں صبح تازے کو تازے مراد ہے, تو تازہ روئی کا نہیں. اس کا اس واقعے کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کہ جب تک لفظ من الفجر نہیں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی, ایک صحابی مشکل میں پڑ گئے. میں دیکھا کہ یہاں تو تازے کا لفظ لہذا تازہ ہی ہوگا, تو جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کی حدیث سے جب تک ہم قرآن مجید کے کسی لفظ کا آنا نہیں دیکھیں گے آپ سے نہیں پوچھیں گے اس لفظ کا قرآن مجید کا کوئی لفظ صحیح ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور ہم باطل راستے پر چل پڑیں گے. اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے سورت فاتحہ کے اندر ہی جو ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہو اپنی زبان سے اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ, قائم رکھ اس پر, قائم رکھ اس کے اوپر, پابندی کی توفیق دے اس کے اوپر, صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھا اور اس پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگلے لوگوں کا راستہ ہمارے لیے حجت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, سلف صالحین کا عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے حجت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدر اللہ شریف نے فرمایا کہ تم مانگو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کے جن پر انعام ہوا کہ ہم جاتا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا, اور ایک دوسری آیت میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں, وہ نبی ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں اور صالحین. اس لیے ایک مسلمان کے لیے, ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ محمد کے قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی مطلب یا کوئی حکم شرعی قرآن مجید کے کسی لفظ میں مذکور ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل ہمارے لیے حجت ہے. اگر وہ چیز ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, آپ کے قول میں, آپ کے کسی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی تو پھر نیچے صحابہ اکرام موجود ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ، سلام قبروں میری سنت کو اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اپنی جھاڑو سے مضبوطی سے تھام لو، اسے حق کرو خلفاء راشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس لیے اسی چیز سے علماء نے یہ لیا ہے کہ امت کا اجماع کسی مسئلے پر اگر قائم ہو گیا ہے تو وہ حجت قطعیہ ہے، کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہے تو وہ حجت قطعیہ ہے، اگر جو اس کا ذکر قرآن میں نہیں، اگر جو اس کا ذکر حدیث میں نہیں، لیکن امت پوری طور پر اجماع ہے تو وہ حجت قطعیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کا طریقہ، انعام علیہم سے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پناہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سمرا یہود ہیں ون اور برزدارین، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے راستے پر چلنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اور اس سے مراد ہے نصارا یا دوسرے فرقے جتنے بھی گمراہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے طریقے پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ بغیر محسوس علیہ الضالین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم الى آخر آیات تحریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رشتوں میں جو عورتیں رشتے میں حرام ہوتی ہیں، نکاح میں نہیں آ سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تمہارے ماں، تمہاری ماں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں۔ اب سوال پیدا ہوا، کسی کی نانی، کسی کی دادی، کسی کی پردادی حلال ہے یا حرام؟ کسی آدمی کی نانی، کسی آدمی کی دادی، کسی آدمی کی پردادی، نانی کی ماں، دادی کی ماں، اگر کوئی زندہ ہے تو قرآن کریم میں نہ ان کی حرمت کا ذکر کیا ہے نہ عزت کا، لیکن اجماع امت ہے اس بات پر کہ امہات کے نفس میں ماں سے لے کر ماں، اس کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، اللہ کو جہاں تک بھی پورا زندہ ہے سب اس کے لیے ماں ہے۔ جس طرح اس کی ماں، جس کے پیٹ سے وہ بچی یا بچہ پیدا ہوا اس کی وہ ماں ہے، اسی طرح وہ عورت کہ جس کے بطن سے اس کی ماں ہے وہ نانی کہلاتی ہے، وہ بھی اس کی ماں ہے۔ لہذا جو نانی کی ماں ہے وہ بھی اس کی ماں ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اس وجہ سے وہ حجت ہوا، اور علماء کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکال جائے، نہ قرآن میں ہے حالانکہ اس کی فراحت نہ حدیث میں، لیکن اجماع امت کی وجہ سے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ امہات کے اندر نانی اور دادی، اسی طرح دادی بھی اس میں شامل ہے، باپ کی ماں اور اس کی ماں کی ماں، اسی طریقے سے آگے چلے جاؤ، جہاں تک بھی کوئی عورت زندہ ہے ان پشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ امہات میں سب کو ذکر کر دیا ہے، اور امت میں اجماع ہے کہ ان میں سے کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی عورت زندہ ہے تو آدمی کا نکال نہیں سکتا۔ اسی طرح لفظ بناتوں کو، بیٹی سنتی جو آدمی کے اپنے نسخے سے ہو وہ تو حرام ہے، وہ تو بھینس کہلائے گی، لیکن نواسی بیٹی کی بیٹی یا بیٹے کی بیٹی، قرآن اس کا ذکر نہیں کیا، نہ حرمت کا نہ حلت کا، لیکن لفظ بناتم کے بنات کے اندر وبناتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم کہ حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری بیٹیاں، لہذا بیٹی بھی حرام ہے، بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، اور بیٹے کی بیٹی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹی ہے۔ تو یہاں کوئی بھی رشتہ اگر موجود ہے، کوئی بھی عورت اگر موجود ہے تو حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اجماع امت، کہ امت کا اجماع رشتوں پر ہو چکا ہے، اسی طریقے پر آپ آگے چلے جائیں قرآن مجید کی جتنی بھی معیار اس سے ذکر ہوئے ہیں تو وہاں اصول سے مراد اوپر کی پشتیں جتنی بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتے کا ذکر کیا ہے اس کے اوپر اور جتنے بھی رشتے یا ان کے نطفے سے ہیں وہ سارے سے سارے ان کے پیٹ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا عمل اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے حجت ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ اور عمل ہمارے لیے حجت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد لیکن اگر کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے آپ کا طریقہ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں کسی صحابی کا طریقہ موجود ہے اور دونوں طریقوں میں تضاد ہے اختلاف ہے تو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے آپ کے عمل پر ہے نہ کہ کسی صحابی کے عمل پر. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی فرما برداری تمام صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری سے پہلے کی. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا نہ نبی میں نہ اس بات میں کسی مسئلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے حجت تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سنت مطہرہ ہمارے لیے حجت ہے. جب تک ہم سنت مطہرہ کو نہیں لیں گے اس وقت تک کوئی بھی ہمارا دین کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو میں عرض کر رہا تھا لفظ خاتم کے بارے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے قرآن مجید کا جو لفظ خاتم کا معنی کیا ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ اجماع امت اس کے خلاف ہے. اجماع امت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. اجماع امت ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اس لیے اس کی یہ تعویل اب تو نہیں کہیں اس لیے اس کی یہ تعویل غلط ہے. اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ لفظ خاتم کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے خاتم النبی جی نہ اللہ نبی ابا خاتم کا معنی یہاں باہر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں لفظ خاتم کا معنی باہر نہیں بلکہ یہاں کیا معنی ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے جس نے بھی اس کی تفسیر اس کے برعکس کی اس کی تفسیر باطل ہو جائے گی. جس طرح کے مولانا محمود اللہ خان صاحب دیوبندی کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی کا حاشیہ میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں لفظ خاتم و معنی مہر سے کیا ہے انہوں نے یہ بات ہمیں نہیں رکھنی. قرآن کریم میں جس مقام پر بھی جس نے بھی ترجمہ یہاں خاتم کا بانا مہر سے کیا ہے وہ غلط ہے. اس وجہ سے کہ لفظ سے خاتم کے معنی مہر کرنے سے نبوت کا اجرا ہو جاتا ہے. نبوت چالو ہو جاتی ہے نبوت بند نہیں رہتی ہے. اس لیے کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے اگر خاتم کا معنی مہر کیا ہے تو غلط کیا ہے. اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ بعض محققین کا یہ قول ہے بعض محققین کا یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ سے مستفیض ہوا کرتے تھے. اس نے یہاں خاتم النبی کا معنی کیا کیا ہے آپ کے بعد وہ نبی آیا ہی نہیں آپ کے بعد وہ نبی آیا ہی نہیں حالانکہ آپ آخر میں آئے ہیں لیکن یہاں رکتا ہے. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ سے تمام انبیاء جو ہیں وہ مستفید ہو کر آئے انہیں کے نبوت کا حصہ بن کر آئے ان کی اپنی کوئی ثابت نبوت نہیں. نہ آدم کی اپنی ذاتی نبوت تھی نہ ابراہیم کی تھی نہ ہود کی تھی نہ صالح کی تھی نہ شعیب کی تھی کسی نبی کی بھی اپنی ذات کی نبوت نہیں تھی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانیات حسنا سے, یعنی وہ ثابت کر رہا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود. کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء آپ کی روحانیات عظما سے مستفید ہو کر اور آپ کی نبوت کے نبوت کا حصہ بن کر آئے, تو معلوم ہے کہ آپ پہلے سے موجود تھے. ہاں وہ جس شکل میں ہوں روحانیات عظما تم ہو ثابت کر دی, تو اس لیے کہتے ہیں کہ رتبے کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقے سے خاتمِ نبوت ہیں. لہٰذا اس زمانہ یہ ہوا کوئی آپ کے بعد کے نبی ذاتی مستقل وہ نبی کے جس کے نبوت اصلی اور ذاتی ہو وہ آیا کہ نہیں سنی. آدم سے لے کر کوئی نبی بھی نہیں آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ وہ نبوت لے کر آئے. آپ دوسرے دیش مثال طور پر کہ کوئی ایک دیا ہے تو اس دیے سے آپ نے دیا جلا دیا, اس نے بھی 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 جلا دیا, پورے کے پوری شہر جو ہے اسی سے روشن ہو گیا. اصل دیا تو وہی پہلا ہے, اب یہ جتنے بھی دیے ہیں ان کی اصل روشنی تو اپنی نہیں ہے, ان کی اصل روشنی تو اپنی نہیں, بلکہ انہوں نے تو اسی دیا سے دیا ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی اصل روشنی ہے بھی نہیں یہ بھی صحیح ہوگا. سناچہ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے صوفی صاحب کہتے ہیں آج امداد اللہ مہاجر مکی, اس بات کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. آج امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ان سب کے پیر کہتے ہیں کہ اگر وحدت پر وجود کی مثال سمجھنا ہو تو چند الفاظ سے اس کو سمجھ لو کہ جیسے چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے, یہ سورج سے لیتا ہے, لہٰذا اپنی روشنی لینے میں یہ سورج کا محتاج ہے. اگر یہ کہا جائے کہ چاند سرے سے روشنی نہیں تب بھی صحیح ہوگا کیونکہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں اس لحاظ سے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاند تاریخ ہے, بالکل اندھیرے میں پڑا ہوا ہے, اس کی کوئی روشنی نہیں ہے, سب اس کا سورج کی ہے, اس لحاظ سے ہم چاند کو تاریخ اور اندھیرے والا کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مہر لگ کر آئے ہیں. تو غلطی کہاں سے شروع ہوئی کہ خاتم کا معنی مہر کیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کر خود کا کرنا کرنے کہ اس کی پوری تقسیم کا تو قرآن جہاں اس مسجد میں بھی موجود ہے, مولانا کبیر احمد عثمانی کا حاجیہ والا محمود رسل صاحب کا ترجمہ, تو اس کی پوری اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کا جتنے بھی انبیاء آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر لگ کر آئے, آپ کے مہر سے سب نبی آئے. اس لیے آخر میں کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی نبی موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کوئی نبی موجود ہو پھر فرق, تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی رہیں گے, اور ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول پھر بھی خاتم النبی جی ہے دوسرا نبی آ جانے کے بعد بھی. اس وجہ سے کہ جب نبی آپ کی مہر لگ کر آئے آپ کے خاتم النبی تو ایسے ہی رہے, آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک نبی سوا 124,000 سب آپ خاتم النبی ساتھی تھے, تو اگر ایک نبی مجھ سے کہتے اور آپ ہے تب بھی آپ خاتم النبی جین ہیں, پھر جب اللہ محمد کو موقع مل دے. یہ ہے وہ صوفیت, یہ ہے وہ صوفیت کے جس نے دو رقم کیا ہے دین کا, کہ لفظ خاتم کا معنی بہت کر کے ایک تو تمام انبیاء کی نبوتوں کو باطل قرار دے دیا کہ ان کی اپنی کوئی ذاتی نبوت نہیں تھی, کوئی ذاتی ان کی رسالت نہیں تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی نبوت کا جز اور حصہ تھا, اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس امت سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کے بھی پہلے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تمام انبیاء کی روحانیات اور عظمیٰ سے مستفید ہو کر آتے رہے. یہ چیزیں اردو کتابوں میں یا تراجم میں یا تفسیروں میں یا حاشیوں میں یہ چیزیں لکھ کر امت کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور بہت سے لوگ بچارے ایسے ہوتے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا, تو غیر ارادی طور پر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, اور یہ قرآن مجید اتنا عام ہے کہ اس کے بارے میں آج تک کسی کی طرف توجہ گئی بھی نہیں, اور یہ چیز میں نے جو عرض کی ہے یہ بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کا صرف خاتم النبیین سورۃ الاحزاب 22 جہاں یہ آیت ہے مولانا کبیر احمد عثمانی صاحب کا حاجہ اٹھا کر سر پڑھیں, ایک بار پڑھیں, دو بار, تین بار, دس بار پڑھیں, تو جب تک بات آپ کرنے کے بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تمام نبی بن کر آئے ہیں, آپ کے شوہر لگ کر آئے ہیں, لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی موجود دوسرا ہو تب بھی آپ خاتم النبیین رہیں گے. اپولو کو لیا اللہ.